الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما بقية الله العظيم ما من زماننا روحي بأرواح العالمين لتراب قدمه الفداء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بالرحمة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خدا نے عالم کا احسان اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم یہ فرش ادا بچھا سکیں. اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اس گھر کو، اپنے محلے کو، اس ملک کو، اس دنیا کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر کے لیے سے منور کر سکیں. ہماری گفتگو اس پیرائے میں اس موضوع کے گرد جاری تھی کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. وہ انسان کہ جس کے بارے میں خدا تعالیٰ اس کی خلقت کے بعد فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے: فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ انسان در حقیقت مرکب ہے دو عوالم کا، بلکہ کہا جائے کہ کئی عوالم اس انسان کے اندر پوشیدہ ہیں. وہ پسترین عالم، وہ بے ارزش ترین عالم، وہ کم اہمیت ترین عالم، وہ دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں. یہ ہمارا مادی وجود اس دنیا سے وابستہ، اس مادی دنیا سے وابستہ یہ وجود ہے. یہ انسان کے وجود کا در حقیقت پسترین درد ہے کہ انسان کا وجود در حقیقت سوار ہے اور یہ جسم اس کی سواری ہے. ایک راستہ ہے جو اس جسم کے ذریعے، اس مادی وجود کے ذریعے، اس مادی دنیا کے اندر انسان نے طے کرنا ہے، اور اس سفر کے اندر بھی اس نے در حقیقت اپنی روح کی تقویت کرنی ہے جو اس کا حقیقی وجود ہے. وہ حقیقت کیا ہے، یہ روح کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس لامحدود ذات مقدسہ سے منسوب ہے، اور اس کی وجہ سے یہ خود بھی اس لامحدود کی تلاش ہے، اس نامحدود کی تلاش ہے. فطرتاً انسان کمال کو چاہتا ہے، فطرتاً انسان لامحدودیت کو چاہتا ہے، فطرتاً انسان چاہتا ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنے. انسان اطمینان کی تلاش میں، انسان سکون کی تلاش میں، انسان کمال کی تلاش میں، فضیلت کی تلاش میں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں مادہ نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں میٹر نہیں ہیں. پر جب انسان اس مادی دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور ان مادی چیزوں سے اس کا سروکار ہوتا ہے، اس کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ بعض دفعہ ان چیزوں کو اپنی حقیقت سمجھنے لگتا ہے، اپنا مطلوب سمجھنے لگتا ہے. پر جب ان تک پہنچتا ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ میں جس چیز کی تلاش میں تھا، وہ اطمینان، وہ سکون جو میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ فلاں چیز کے اندر یہ اطمینان، یہ سکون، یہ کمال مجھے مل جائے گا، جب میں اس تک پہنچتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ نہیں ہے. یہ میرا مقصود نہیں تھا، یہ میرا محبوب نہیں تھا، یہ میرا مطلوب نہیں تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں جاؤں گا تو ابھی اطمینان حاصل ہو جائے گا. نہیں، وہ کون سی چیز ہے جہاں جا کر انسان مطمئن ہو جاتا ہے، جہاں انسان جا کر اطمینان حاصل کر لیتا ہے، سکون حاصل کر لیتا ہے، اپنا مطلوب حاصل کر لیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے. وہ مقام ولایت ہے, وہ حقیقت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جب انسان اس حقیقت سے متصل ہو جائے تو اب وہ کہیں اور نہیں جاتا, اب وہ کسی اور در پر نہیں جاتا, اب وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا, وہ کسی اور جگہ اپنا محبوب تلاش نہیں کرتا. لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں شہداء کربلا کے کرداروں میں, جب یہ متصل ہو گئے اس بہرے بے طرح سے, اس ولایت خدا سے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور سے, جب یہ متصل ہو گئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے, اب ان کا کوئی ہدف, کوئی مقصد, کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ اپنے مطلب کو پہنچ چکے, یہ اپنے مقصد تک پہنچ چکے, انہوں نے اپنا محبوب پا لیا, اب یہ کسی اور چیز کی تلاش ہے. دنیا کی کوئی چیز آ کر ان کو متزلزل نہیں کر سکتی, ان کو ان کے مقام سے ہٹا نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حقیقت کو پایا, نظر آ گئی ہے وہ حقیقت کے سامنے جو ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں کے سبب نظر نہیں آ رہی تھی, یا یوں کہا جائے بہتر کہ ہم دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے. لہٰذا خدا نے متعال نے انسان کو اس سفر کی خاطر طے کیا, اہل بیت خلق کیا اس سفر کی خاطر, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسی سفر کو طے کرانے اس دنیا میں آئے. یہ ایک سمودی سفر ہے جو انسان نے اسفل سافلین سے اعلیٰ الیین تک کا طے کرنا ہے, یعنی انسان اس پسترین مادے سے خداوند متعال کی جانب حرکت کرے. اور جب خداوند متعال کی نعمتیں, اس کے فیوضات, اس کی برکات اس دنیا, اس مادی دنیا, اس اسفل سافلین کے اوپر, اس مادی دنیا میں, اس ادنا دنیا کے اندر, اس ادنا ترین عالم کے اندر جب وہ فیوضات آنا چاہتے ہیں, تو اب ایک سیر نزول ہے. یعنی یہ انسان جس کو خدا نے متعال نے اس مادی دنیا میں قرار دیا, اس نے ترقی کرنی ہے, اس نے آپ کو تقویت دینی ہے, اس نے خدا نے متعال تک پہنچنا ہے. اور جب یہ انسان وہ مقام حاصل کر لے, وہ مقام ولایت اس کو حاصل ہو جائے, تو اب در حقیقت یہ انسان ہے جو واسطہ فیض بنتا ہے باقی دنیا کے لیے. روایات کے اندر کہ خدا نے متعال نے اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابها, خدا نے متعال کو گوارا نہیں ہے, یعنی خدا نہیں چاہتا یا خدا کا ارادہ نہیں ہے, خدا یہ کام نہیں کرتا کہ اشیاء کو بغیر اسباب کے چلایا جائے جو امور دنیا کے, انہیں مختلف اسباب کے ذریعے خدا تعالیٰ نے حرکت میں لے کے آیا. یہ نظام جو چل رہا ہے, یہ سسٹم جو چل رہا ہے, یہ مختلف اسباب کے ذریعے چل رہا ہے. ان تمام اسباب میں خدا تعالیٰ کے بعد برترین رتبہ وہ مقام ملا ہے کہ جو در حقیقت سبب بنتا ہے کہ اس فیوضات و برکات اس مقام ولایت سے معدوم سے نیچے والی تمام مخلوقات تک پہنچے. کہ اگر وہ حقیقت نہ ہو, وہ صادر ابد نہ ہو, وہ اول و ما خلق نہ ہو, تو یہ فیوضات, یہ برکات, یہ نعمتیں, یہ رزق, یہ علم, یہ شعور, یہ بارش, یہ پانی, یہ غذا, کوئی چیز اس دنیا کے اندر نہیں پہنچ سکتی. در حقیقت وہ واسطہ فیض ہے. لہذا فلسفے کے اندر بھی اس بات کی بحث کی جاتی ہے, عقلی طور پہ اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے, عرفا اپنے شہود کے ذریعے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں, اور روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہمیں ان مصادیق کی جانب رہنمائی کرتے ہیں کہ جو مخلوقات اولیہ ہیں. مختلف روایات میں سوال ہے کہ خدا نے متعال نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا, بعض جگہ آیا عقل کو, بعض جگہ آیا ہوا کو, بعض جگہ آیا نور کو, مختلف تعبیرات آئی. اور جب ان تعبیرات کی مصداق کو تلاش کیا جائے تو ہمیں کون سی روایات نظر آتی ہیں, اول ما خلق اللہ نوری, رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا نور. اور دوسری حدیثوں میں انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے. اصحاب کا مجمع موجود ہے, حتمی مرتبہ موجود ہے, سوال کیا جاتا ہے ایک آیات کے بارے میں کہ اس آیات کے اندر صدیقین، شہداء، صالحین یہ افراد کون ہیں؟ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد میں ہم، اس سے مراد امیر المومنین، اس سے مراد فاطمہ، اس سے مراد حسن ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے چچا جناب عباس موجود ہیں، کہا اے بیٹا، اے رسول خدا، تم نے اپنے نام لیے، اپنا نام لیا، علی کا نام لیا، فاطمہ کا نام لیا، حسن حسین کا نام لیا، میں بھی تو اسی نسل سے ہوں، میں بھی تو اسی صورت سے ہوں، میرا نام کیوں نہیں آیا؟ رسول اکرم جواب دیتے ہیں کہ چچا جان، خداوند متعال نے مجھ کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو خلق کیا قبل اس کے کہ آدم کو خلق کیا۔ یہ رسول اکرم کے مادی جسم کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس حقیقت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے، اس نور حقیقی کی بات ہو رہی ہے کہ جو مقام ولایت کہا جاتا ہے وہ اول ما خلق اللہ کہا جاتا ہے، وہ چیز واسطہ فیض ہے، وہ چیز واسطہ رحمت و برکت ہے اس دنیا کے اندر، وہ مقام۔ اور پھر رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نور کو خلق کیا، پھر ہمارے نور سے اس زمین و آسمان کو خلق کیا، حور العین کو خلق کیا، یہ سمندر خلق کیے گئے، یہ ملائکہ خلق کیے گئے، یہ تمام کے تمام۔ ہم حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اقول اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارض مزیا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت المسار۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سبب بنی اس کائنات کی خلقت کا، جب سبب ہے تو یقیناً درجے میں بلند ہیں ان سے، کیونکہ یہ مادہ تو زمان کا موقع ہے، وہ حقیقت نور زمان کی محتاج نہیں ہے، ماں کا زمانہ ہے، در حقیقت ہے زمانہ کب تصور میں آتا ہے؟ جب سورج ہوگا، زمین ہوگی، جب یہ چیز ہی نہیں ہے تو ابھی زمانے کی بات نہیں ہے، یہ ماں قبل زمانہ، یہ زمان و مکان سے قبل کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی عالم تجرد ہے، یہ مادے کی بات نہیں ہو رہی ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح مختلف روایات ہیں جو اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں، حتیٰ اہل سنت کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں۔ رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان ہو گیا، یعنی ابھی خلقت آدم نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ انسان جو خدا نے متعال خلق کر رہا ہے، دو چیزوں کا مرکب، ایک اس مادے سے خلق کیا جا رہا ہے، دوسرا اس مادے کے اندر روح الہی کو پھونکا جا رہا ہے، ابھی یہ تشکیل پا رہا ہے۔ رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں اس وقت بھی نبی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہیں وہ اسباب، یہ ہیں وہ سبب الہی کے جن کے ذریعے اس کائنات کو چلایا جا رہا ہے، انسان نے اس مقام ولایت کو حاصل کیا ہے، ترقی کرنی ہے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، سفر طے کرنا ہے۔ کیسے طے کرنا ہے؟ وہی آیات ہمارے سامنے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ سفر انسان طے کرے گا کیسے؟ کہ ایمان لائے گا، اس ایمان کے مطابق عمل کرے گا۔ ہمارے ایمان کا معنی اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے کہ گویا اس کے اندر عمل کی گنجائش ضرورت نہیں ہوتی، نہیں، اگر عمل نہیں ہے اس کا مطلب خود یہ بات دلیل بن رہی ہے کہ ہمارا ایمان ناقص ہے۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ موجود ہوتے ہیں، انہیں بعض دفعہ بیماری کا احساس نہیں ہوتا، ایک انسان کو کینسر ہے خدا نخواستہ، لیکن معلوم نہیں ہے کہ اسے اتنی سنگین بیماری ہے، ابھی علاج کرایا تھا نہیں کرا، کیوں؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب وہ آخری سٹیجز تک پہنچ جاتا ہے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے، پھر ڈاکٹروں کی تلاش میں جاتا ہے، پھر مختلف جگہوں پہ جاتا ہے کہ کسی طرح اب یہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ کب سے مجھے یہ بیماری لاحق تھی، اور اب یہ اتنا بڑھ گئی ہے کہ اب یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ کیوں نہیں تلاش کر رہا تھا ڈاکٹر کو؟ یہ کیوں علاج کے پیچھے نہیں جا رہا تھا؟ کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا، اسے اپنی ضرورت کا احساس نہیں تھا. در حقیقت اسے اس چیز کے اوپر ایمان نہیں تھا کہ اسے یہ مریض ہے، اسے کینسر ہے، خدا نخواستہ. لیکن جیسے ہی اسے یقین ہو گیا، اب فوراً عمل کی جانب بڑھنے لگا. وہ ساری چیزوں میں ہمارے اس طرح کہا جاتا ہے کہ بھائی پردہ جو ہوتا ہے وہ تو نظر کا ہوتا ہے، مثلاً بہت سارے بہانوں کے لیے اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے لائی جاتی ہیں کہ نیت کر لی، نیت کر لی تو باقی کام. نہیں، نیت سے مراد نہیں ہے کہ میں ایک کام بول دوں، میں یہ کام کرنا چاہوں گا. نہیں، اس چیز کا ارادہ، اس چیز کے لیے کوشش کرنا، یہ نیت ہے، یہ قصد ہے. خدا تو مطالعہ کو تو دھوکہ نہیں سکتے، میں اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں سکتا. ہاں، ممکن ہے میں اپنے اطراف میں موجودہ جو لوگ ہیں ان کو دھوکہ دے دوں. جب تک میں اس جانب آگے نہیں بڑھوں گا، جب تک میں کوشش نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان کامل نہیں ہے. اس دنیا کے اندر بھی جب تک مجھے یقین نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس دنیا میں میری نجات کا سبب ہے، اپنی زندگی کے اندر کبھی ان کو اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. کب میں قدم بڑھاؤں گا؟ جب مجھے یقین آ جائے. لہذا جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے، راستہ صرف عمل کے علاوہ دنیا میں کوئی اور راستہ نہیں. کل آپ کے سامنے حدیث بیان کی، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ترین چیز جو مجھے میرے قریب ترین چیز لے کے آ سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ واجبات. اس کے بعد بندہ جو ہے وہ نوافل کو، احباب کو ادا کرتا ہے اور اتنا میرے نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے بصر آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. یہ وہ مقام ہے جو انسان نے حاصل کرنا ہے. اور یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ جب انسان مقام عبودیت کو حاصل کرتا ہے. جب تک انسان عبد نہیں بن جاتا، انسان کو مقام ولایت نصیب نہیں ہوتا. سبحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عبد کو خدا نے متعالی معراج تک لے کے جا رہا ہے، اپنے بندے کو معراج پہ لے کے جا رہا ہے. بس شرط کیا؟ شرط یہ کہ انسان بندہ بنے، خدا نے متعال کی بارگاہ میں اس کی اطاعت کرے. اور اطاعت میں نے بیان کیا صرف نماز روزہ نہیں، کہ انسان کی پوری زندگی. ہم جس دین کو ماننے والے ہیں وہ آیات ہمیں بار بار ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، تکرار کی جاتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کامل دین ہے. کامل دین کون سا ہوتا ہے؟ کہ جو انسان کی پوری زندگی کو رہنما بن سکتا ہے، انسان کی پوری زندگی کو حل کر سکتا ہے، اس کی مشکلات، اس کی کمال، اس کی سعادت کے لیے ہر مسئلے کے اندر رہنمائی کر سکتا ہے. اگر کہیں دین کا یہ پلان نہیں ہے، دین کے برنامے میں، دین کے اس پروگرام کے اندر صرف میرے 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 گھنٹے لکھے ہوئے ہیں کہ تم نے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے خالی کمال اور سعادت کے لیے صرف کرنے، اس کے علاوہ جو 22 گھنٹے بچتے ہیں اس سے تمہارا کوئی سروکار، اس سعادت اور کمال کا کوئی سروکار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کامل نہیں. یہ آیات تو ہمیں یاد ہو گئی، لیکن ہم اس کے معنی کے اوپر غور نہیں کرتے. بس یہ دین آیا ہے ہمیں سعادت تک پہنچانے کے لیے، دین آیا ہے ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے، دین آیا ہے ہمیں اطمینان دلانے کے لیے. یہ دنیا ہمارے لیے سکون کی جگہ بن جائے. سکون سے مراد کی نہیں کہ مشکلات نہ ہیں. آپ دیکھیں کربلا والے ہر چیز میں مثال کربلا والے، چھوٹے چھوٹے بچے کہیں شکوہ نظر آ جائے، کہیں ان کا ایمان متزلزل ہوتا نظر آ جائے. آیا خلی معصومین کی اولاد ہے کربلا میں؟ نہیں. اور دفعہ ہمارے لیے بہانہ بن جاتا ہے یہ بچے تو امام معصوم کے بیٹے تھے، امام معصوم کی بیٹیاں تھیں. نہیں، وہ افراد جو امام حسین علیہ السلام و السلام سے متصل ہو گئے، شرط کیا؟ شرط اس مقام ولایت سے متصل ہو جانا. وہ قطرے، وہ اس کے بعد وہ نہریں، اور اس کے بعد وہ دریا، اور وہ سمندر. جب یہ قطرے سمندر سے متصل ہو گئے، زم ہو گئے سمندر کے اندر، ڈوب گئے سمندر کے اندر، تو اب ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. کوئی صفات جو سمندر کی صفات ہے، اس قطرے کی کوئی صفت نہیں. یہ جو مختلف جگہوں سے امام حسین علیہ السلام نے جمع کیا افراد، ان افراد کے ساتھ ان کے خانوادے بھی آئے، بہت ساروں کے ساتھ، بہت ساروں کے ساتھ بچے بھی آئے. ان بچوں نے بھی جنگ لڑی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ مشہور معروف فقرہ جو اکثر بینرز وغیرہ میں بھی لکھا جاتا ہے، امیر حسین بن عمل امیر، یہ صحابی کے کم سن فرزند کا جملہ ہے کہ میرا امیر صرف اور صرف حسین ہے، میرا حاکم میرا امام صرف اور صرف حسین ہے، اور کیا ہی بہترین امیر ہے، یہ کم سن بچہ ہے جو ڈال رہی ہے، اس کے والد امام معصوم نہیں ہے، اس کی رشتہ داری نہیں ہے امام معصوم سے، لیکن کیا ہے یہ متصل ہو گیا اس پہلے بے قرار سے، ہم یہ اپنے تشکل کو کھو دیا، اس کی حقیقت وہی حقیقت ہے جو امام حسین علیہ السلام کی حقیقت ہے، یہ ان سے پہ بس ہے، من کان فینا بادلا منتطبا مبتنا على لقاء الله نفسا فلیرجع، یہ لقاء اللہ کی منزل تک پہنچا ہے، اور نہ صرف پہنچا ہوا ہے بلکہ ہمیں پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اتنا پاک و پاکیزہ ہو چکا ہے، اتنا پاک مطہر ہو چکا ہے، بس خدا نے متعال انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے رہا ہے، خلیفۃ اللہ قرار دے رہا ہے، اور چاہتا ہے ان مادی رنگینیوں سے انسان دور ہو جائے، اس حقیقت کی جانب سفر طے کرنا شروع کر دے، یہ مادی رنگینیاں جو انسان کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں، اس کو سفر طے کرے گا، یہ سفر کب طے کرے گا، اپنے کسی وجود کے ذریعے، اپنے اسی جسم کے ذریعے یہ سفر طے کرے گا، لیکن ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ اب اس کو اس جسم سے ہٹ کر دوسرے جسے کہتے ہیں وسیلوں کی ضرورت ہے جو اسے آگے لے کر چلے، ہم مثال شاید آپ کے سامنے تکراری مثال ہو، یہ بلب جو روشن ہو، اگر اس کو ڈائریکٹ پاور پلانٹ سے آپ متصل کرنا چاہیں کہ ڈائریکٹ یہ بجلی وہاں سے لے لیں، تو آیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ روشن ہو سکے، بلکہ کیا ہوگا، یہ بلب ہٹ جائے گا، منفجر ہو جائے گا، نہ صرف شاید بلب منفجر نہ ہو بلکہ جو بلب لگا رہا ہے وہ بھی ساتھ منفجر ہو جائے، کیوں، کیونکہ اس کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے، اس کے لیے کیا چاہیے، اس کے لیے کئی فیزز ہیں، کئی عوالم اس نے طے کرنے ہیں، اور اب ان عوالم کو طے کرنے کے بعد اس جگہ تک اس نے پہنچنا، یہ تنہا اس سفر کو طے نہیں کر سکتا، انسان کا یہ سفر بھی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، ایک عالم وہ ہے، یہ دنیا کے مادی عالم وہ ہے کہ اس انسان نے یہ سفر اس مادی جسم کے ذریعے طے کرنا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جسم در حقیقت سفر طے کر رہا ہوتا ہے، یہ انسان پیچھے رہ جاتا ہے، یہ انسان اگر یہ سفر طے کر لے اپنے جسم کے اوپر ولایت جو رکھ رہا ہے، یہ ولایت کا صحیح استعمال کرے تو یہ ظلمات سے نکل کر نور کی جانب چلا جاتا ہے، اور یہ کام کون کرتا ہے، یہ کام اللہ کے اولیاء انجام دیتے ہیں، ولی اللہ انجام دیتا ہے، انسان جتنا جتنا مقام ولایت کے نزدیک ہوتا جائے گا خود بھی ولی اللہ کی وہ صفات اس کے اندر آہستہ آہستہ آتی جائیں گی، بعض لوگ یہ اشکال کرتا ہے، شبہ ایجاد کرتا ہے، مثلا کہ کہاں ہم کہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً اصلا کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے، اہل بیت لا یقاسو بنا احد، کوئی کسی چیز کا قیاس ہم سے مت کرو، وہ مقام ہے، وہ حقیقت جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے وہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے وہاں رہی، لیکن وہ صفات وہ کمالات جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، اس فرق کے ساتھ تمام کے تمام انسانوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دے سکتے ہیں، کس فرق کے ساتھ کہ یہ کمالات انسان کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حاصل ہو جائیں، اس کے اپنے نہ ہو، یعنی وہ یہ بلب ڈائریکٹ پاور پلانٹ سے متصل نہیں ہو سکتا، لیکن بالآخر اس کو روشن تو کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ ہے، وقت تک وہ الہی وسیلہ وہاں خدا العالم تک پہنچنے کے لیے اس پروسیس کو انسان طے کرتا ہے، یہ کہیں مقایسہ نہیں کیا جاتا علماء کرام کا مراجعین کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی مقایسہ نہیں کرتا، کہیں اگر ذکر آ جائے یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، تو لوگ بعض لوگوں کی توہین مشکوک ہونے لگتے ہیں، نہیں ہماری یہ واضح ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ تمام الہی کمالات ان کے اندر موجود ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ یہ خداوند متعال نے انہیں عطا کیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے اصحاب کو اپنے چاہنے والوں کو یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس حقیقت محمدیہ کے بارے میں بعض روایات کے اندر اسی نور کی خلقت کے وقت اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ اسی نور سے ہمارے شروع کے نور کو بھی خلق کیا گیا قبل آئی اخلق آدم قبل اس کے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تھا ان کے مادی وجود کی بات ہو رہی ہے شیعہ بھی ایک مومن بھی ایک اہل بیت کا چاہنے والا بھی اگر اس راستے پر چلے جناب سلمان فارسی ہمارے سامنے موجود ہے جناب ابوذر ہمارے سامنے موجود ہے کربلا کے شہدا ہمارے سامنے موجود ہیں یہ 14 معصومین میں تو نہیں آتے تھے لیکن یہ راستہ طے کیا جب حسین سے جا کر مل گئے تو گویا انہوں نے اللہ کی مدد کی یہ دیکھا اللہ کو حاصل کر بس بات دفعہ یہ گمان کیا جاتا ہے یہ شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ مثلا کہیں اگر مجالس کے اندر کہیں محافل کے اندر کہیں شعر و شاعری کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے وہ کمالات بیان کیے جائیں تو ان کے چاہنے والوں کو بھی حاصل ہے بعد میں کہتے ہیں مقایسہ کرنے نہیں مقایسہ نہیں ہے اصلا قابل مقایسہ نہیں ہے اگر دنیا میں کسی کو کمال نصیب ہونا ہے کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہونی ہے تو صرف اس کا سبب اہل بیت علیہ السلام ان کو کراس کر کے کوئی آگے نہیں جا سکتا لہٰذا ہمیں لگتا جناب دابل کا جو شعر مشہور قصیدہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں یعنی بات کو کہتے ہیں کہ مثلاً کہیں اگر ذکر آ جائے فوراً اشکالات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مثلاً قیبر معظم مراج اعظام ان لوگوں کے نام اگر مجلس کیا کہیں بھی ذکر کیے جائیں فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مقایسہ کیا جائے اصلا قابل مقایسہ نہیں لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ چاہنے والوں کے لیے کھلا ہے وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ وہ مقام وہ فضیلت جو انہوں نے سلمان کو دی جو انہوں نے شہداء کربلا کو دی وہ آج بھی ہمیں دینے کو تیار ہے ہم میں ظرف نہیں ہے اگر ہم ان کے راستے پہ چل پڑے وہ کمالات ہمیں بھی حاصل ہو سکتے اہل بیت کے دروازہ نعوذ باللہ آج بند ہو گیا نہیں وہ دروازہ کھلا ہے وہ دسترخوان بچھا پہ یہ ایام عذاب یہ تو خاص دسترخوان ہے اہل بیت علیہ السلام کا یہ خاص نعمت ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کہ وہ راستہ جو دور میں اصحاب طے کر رہے تھے آج ہم طے کر رہے ہیں اسی مجلس ادا کے ذریعے اسی ذریعے کے ذریعے اسی ماتم و نمائی کے ذریعے اسی ایمان اور عمل کے ذریعے حضرت جناب دابل کا جو شعر ہے جو قصیدہ ہے وہ پڑھے اس کے اندر جب دوہوں پر آتے ہیں اور گریا اتاری وہ مقام جب امام علی بن یوسف رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب درود بھیجے امام کے کعبے پر تو اس کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فخر شہید فخر کا بھی ذکر ہے جناب یحیی بن زید کا بھی ذکر ہے جناب ابراہیم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تو ان کا بھی ذکر ہے انہی اشعار کے ساتھ مثلا ایک دفعہ امام کا ذکر ہے کبھی جناب شہید فخ کا ذکر ہے کبھی کہیں ذکر ہے یہ کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ دعا کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں امام معصوم کے سامنے پڑھ رہے ہیں امام روک دے کیسے تم نے ان کو ہمارے برابر لا کر کھڑا کر دیا نہیں امام کو معلوم تھا یہ برابر نہیں لا رہے یہ ان افراد کا نام دے رہا ہے جو در حقیقت ہمارے مکتب کو آگے بڑھانے والے ہیں ہمارے مکتب کے لیے قربانی دے رہے ہیں یہ مقایسہ نہیں کیا جا رہا ہے بات لوگ شبہ ایجاد کرتے ہیں اللہ تک لہذا یہ جو لقاء اللہ کی منزل انسان جاتے ہیں کب ہوگی جب اللہ کے ولی کی ولایت کے اندر ڈوب جائے جب دین کے اندر اپنے آپ کو ضم کر دے شہید صدر علیہ الرحمہ امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے ذوقوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام شہید صدر کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے کیا کہتے ہیں کہ خمینی میں ایسے ڈوب جاؤ جیسے وہ اسلام میں اپنے آپ کو اس نے ڈوبا دیا کیوں خمینی میں ڈوب جاؤ کیونکہ وہ اسلام میں ڈوب گیا اگر وہ اسلام میں نہیں ڈوبتا اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت میں نہیں ڈوبتا تو ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی راستہ کیا راستہ وہی ولایت اہل بیت علیہ السلام یہ راستہ کھلا ہے آج بھی اولیاء علیہ السلام انسانوں کو ولی قرار دے رہا ہے ان کا کام یہی ہے کہ انسان کو ظلمات سے نکالی نور کی جانب لے جائے ولایت کے ہی معنی ہے آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور خدا ولی ہے کن کا مومنین کا ولی ہے یہ ولی کیا کرتا جاتا ہے، یہ ولی ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے کر چلے جاتا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت رسول اللہ کے بارے میں فرما رہی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اے رسول آپ نے وہی کام کرنا ہے، کیونکہ آپ بھی بنی ہیں مومنین کے، آپ نے وہی کام کرنا ہے جو کام خدا بند متعال کا کام ہے۔ انسان کو خلیفۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ، خدائی کرنے والے دنیا کے اندر، وہ کام جو اللہ کا کام ہے وہ اس انسان نے انجام دینا ہے، اللہ نے اسے خلیفۃ اللہ بنایا، اس کے ذریعے خدا بند متعال نے اس کائنات کو چلا، چاہے وہ تشریح امور ہے چاہے وہ تقریبی امور ہے۔ یہ ولی اللہ ہے جو ہمیں ظلمات سے نکال کے نور کی جانب لے کر جانا چاہتا ہے، اور اگر ہم ان اولیاء الہی سے دور ہوتے جائیں تو ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اسفل سافلین کی جانب جاتے ہیں۔ لہذا کہیں اگر ہمیں تاریخ کے اندر، موجودہ حالات کے اندر ایسی شخصیات نظر آئیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوں، جتنا عمل انجام دے دیں، جو ولایت کے مختلف احادیث روایات آئیں گے وہ اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی عمل ان کا قابل قبول نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ولی کی ولایت سے نہیں، وہ قربت اللہ کی شرط جو ہر عمل کے اندر ہے وہ ان کے عمل میں شامل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے قرب ولی اللہ اختیار نہیں کیا۔ جب تک انسان قرب ولی الہی اختیار نہ کرے، لقاء اللہ قرب الہی سے اختیار نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، یہ راستہ طے نہیں کیا جا سکتا سوائے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے ماتحت آیا جائے اور اس مقام ولایت سے متصل ہویا جائے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اتنا نزدیک ہو گئے، اتنا نزدیک ہو گئے اب اپنے پروردگار سے کہ قاب قوسین او ادنا، کہ وہ جو انسان تصور کرے دو ڈھائی فٹ کا فاصلہ ہے، شاید اس سے بھی کم رہ جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام تک انسان نے جانا ہے۔ فرق کیا رہ جائے گا؟ فرق کچھ تسلسل کا رہ جائے گا، وہ علت و اسباب کا رہ جائے گا کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفے، جو کچھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے وہ خداوند متعال کا دیا ہوا ہے۔ لیکن اس عقیدے کے ساتھ ساتھ جو کچھ خداوند متعال کے پاس تھا وہ اس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ یہ ہیں علت، یہ ہیں سبب اس کائنات کی خلقت کے، یہ ہے سبب اس کائنات میں فیض و برکات پہنچنے کے، یہ ہے سبب انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہدایت کر رہے ہیں امر الہی کی جانب، چاہے وہ امر تکوینی امر الہی ہو چاہے وہ تشریعی ہو۔ اور اس کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تمام کوششیں، تمام زحمتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی خاطر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک، انسان سوچے کتنی زحمتیں کتنی مصیبتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی ہیں کہ ہمیں خدا سے متصل کرا، یہ مشکلات اٹھا رہے ہیں اولیاء الہی، یہ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، یہ سخت ترین سفر تاریخ کا طے کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اللہ سے ملاقات کر لے، تاکہ انسان لقاء اللہ تک پہنچ جائے، تاکہ انسان کمال حقیقی کو حاصل کر لے، انسان اس دنیا کی رنگینیوں سے جو بنو امیہ نے اس دنیا کے اوپر تاری کر دی تھی، جو تواغیت نے، جو اللہ کے دشمنوں نے اس دنیا میں دفن کر دیا تھا، وہ پورے انسانی کو روایات کے اندر ہے میرے امین علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم مولا کی ذات پر درود ہو، اس کے اوپر جو گرد جم گئی ہے اس کو امی آئیں اس کو صاف کریں، اور صاف ہونے کے بعد اس عقل کو در حقیقت پرورش دیں، اس وجود کو پرورش دیں۔ لیکن کیا ہوا کہ خدا نے متعال کے دشمنوں نے، فرائض نے، تواغیت نے، ان بنو امیہ والوں نے وہ گرد انسانی عقول کے اوپر، انسانی وجود کے اوپر ڈالنا شروع کر دی کہ انسان اولیاء الہی سے دور ہوتا ہے۔ لیکن ان کی پلاننگ، لیکن ان کا بڑھنامہ ہے، ایک خدا بند متعال کا بڑھنامہ، ایک نظام خدا بند متعال نے ترتیب دی کہ جس کے ذریعے اس نور کو خدا متعال کامل کر کر رہے گا, کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی. لیکن یہ کام انسانوں کے ذریعے کرا جائے گا, یہی ہم عام آدمی کے ذریعے کہ یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے ولی کی ولایت کے لیے, عزیز کے قیام کے لیے, اللہ کے ولی کی نصرت کے لیے, اور ان کے ذریعے خدا متعال دنیا کے اوپر عدل الہی کو قائم کر, حکومت الہی, حکومت الہی, حکومت محمدی اس دنیا کے اوپر انہی انسانوں کے ذریعے قائم کر. اس ہدف کو لے کر کربلا والے مدینے سے نکلے, جمع کرنے جا رہے جتنے ایسے افراد ہیں جو بنیاد بن سکتے ہیں اس مکتب کی, اس کارخانے کی جو انسان کی ہدایت کا سبب ہے, ان کو امام حسین علیہ السلام جمع کرتے ہیں. اور یہ سب جمع ہونے کے بعد دو محرم کربلا پہنچے, شب عاشور آمادہ ہیں کہ وہ کام, وہ کارنامہ انجام دیا جائے کہ انسانیت اللہ سے دور نہ ہو, اللہ کے دین کو فراموش نہ کر دے, اس کو نکاح اللہ تک پہنچایا جائے. شب عاشور آپ دیکھیے عبادت کے اندر زندگی گزارتے ہیں پورا وقت, روایات کے مطابق اس طرح شہد کی مکھیاں منمنا رہی ہوتی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خیمے سے, شہدائے کربلا کی خیموں سے ایسی تلاوت کی, عبادت کی, رکوع و سجود کے ذکر کی آواز آ رہی, جوان تیار ہو رہے تھے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ولی پر قربان کر دیں, آمادہ ہو رہے ہیں خدا نے متعال سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں. ہم اس چیز کو درک نہیں کر سکتے کہ کس طرح وہ طلب, وہ احساس, وہ تڑپ ان جوانوں کے اندر موجود ہے. ہمارے استاد ہیں ایران کے اندر, بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی دفاع مقدس جب جنگ ہوئی ایران عراق اور صدام نے حملہ کیا ایران پر انقلاب اسلامی کے بعد, کہہ رہے ہم بھی بڑے جوشیلے تھے, ہم بھی کہتے تھے کہ بھائی ہم بھی شہید ہو جائیں گے اور یہ کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جو سامنے سے میزائل آ رہا ہوتا تھا. جب انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا کہتے ہم دعا کر رہے ہوتے تھے قلوب کے اندر, مثلاً اللہ ہمیں شہادت نصیب کر لے, اللہم ارزقنا الشہادۃ, اور سامنے سے جیسے ہی گولیاں آنا شروع ہوتی تھی ہم کہتے تھے اللہ ابھی نہیں اگلی دفعہ پیدا کرے. لیکن اسی وقت ایسے جوان بھی تھے کہ جب اگلے دن آپریشن کرنا ہوتا تھا اپنے علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے اور انہیں امید ہوتی تھی کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے, تو وہ اپنے ہاتھوں میں مہندی لگایا کرتے تیار ہوا کرتے تھے کہ کل ہم نے خدا متعال سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, گریہ کرتے تھے ماتم داری کی شب کے اندر, کیوں؟ کیونکہ کل خدا اپنے آپ کو پاکیزہ کر رہے ہوتے تھے, خوش ہوتے تھے, مطمئن ہوتے تھے کہ کل وہ دن آنے والا ہے کہ جب ہم اپنے مولا سے, جب ہم اپنے خدا سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. پھر بتا کہ شہادت تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. اقوال امام حسین ایسے اصحاب و ایسے اہل بیت ملے جو کسی اور کو نہ ملے. یہ جوان شب عاشور تیار آمادہ ہو کہ کل اپنے آپ کو اپنے مولا پر قربان کریں گے, کل خدا سے ملاقات کا وقت آنے چاہ رہا. شب عاشور آئی, اصحاب ایک ایک کر کر اپنے آپ کو قربان کر دیا. جناب حبیب گئے, جناب زہیر بن قین گئے, جناب سعید گئے, جناب ابن ساعدی گئے, یہ تمام افراد اپنے آپ کو جب قربان کر چکے تو روایات کے مطابق اب بنی ہاشم کے جوانوں کے چہروں پر ایک عجیب خوشی نظر آتا ہے. یہ بچے جو اتنے دن سے انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے, یہ صبح عاشور سے تڑپ رہے تھے کیونکہ اصحاب نے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی کہ اگر ہم موجود ہیں جب تک آل رسول میں سے کوئی جا کر اپنے آپ کو قربان کرے, تمام اصحاب قربان ہو گئے. روایت کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جوانوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا دیا, ایک دوسرے کو الوداع کر دیا کہ بھائی شاید پہلے میں چلا جاتا ہوں. انسان تصور کرے وہ وقت, وہیں جناب عباس ہوں گے, جناب علی اکبر ہوں گے, مولانا محمد ہوں گے, جناب قاسم ہوں گے, کس طرح ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوں گے کہ اب انشاءاللہ نانا کے پاس, اب دادا کے پاس جا کر حوض کوثر کو ملاقات. بنی ہاشم کا پہلا جوان جناب علی اکبر میدان میں, روایات کے مطابق اس کے بعد جو جوان میدان میں گئے وہ جوان تھے کہ جن کی ماں ہر جنازے کے اوپر آیا کرتی تھی کہ ان کے جنازوں کو قبول کرنے کے آتے ہیں. امام حسین کی بارگاہ میں ماؤں جان ہمیں جنگ پہ جانے کی اجازت ہے, امام امتنا کرتے ہیں منع کرتے ہیں کہ نہیں شاید تمہارے بابا راضی نہ ہو. جناب زینب سلام اللہ علیہ آتی ہے کہ بھائی مجھے عبداللہ نے کہا تھا جب کوئی وقت آئے تو میرے بچوں کو حسین پر قربان کرتا. فاطمہ بیان کرتے ہیں کہ بی بی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیا جناب حسین کو, امام حسین کو. ان بچوں نے اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیا اپنے مامون حسین کو کہ اے مامون جان آپ کو ہماری نانی جناب زہرا کا واسطہ ہمیں جنگ بجانے کی اجازت ہے. جناب زہرا کڑپ رہی ہے کہ کس طرح ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کے بچے کو قربان ہو جائے, میرے بچے میرے بھائی کے اوپر قربان نہ ہو سکے. اور جب یہ بچے خیمے سے نکلے تو عمر سعد کے جملے ہیں کہ میں نے ایسی محبت تاریخ میں نہیں دیکھی کہ بچوں اپنے بچوں کو ایک بہن اپنے بھائی پر اس طرح قربان کر رہا ہے. یہ بچے جاتے ہیں میدان جنگ میں جا کے رجس پڑھنا شروع کرتے ہیں, جناب محمد رجس پڑھتے ہیں, جناب اور رجس پڑھتے ہیں, کہتے جاتے ہیں کہ دیکھو اگر مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں جاسر تیار کا بیٹا ہوں. جناب اور رجس پڑھتے ہیں کہ جان لو کہ تم لوگوں نے میں اللہ کے سامنے شکایت کروں گا کہ تم لوگوں نے قرآن کی نشانیوں کو تک و تنہا چھوڑ دیا. ارے حسین بھوکا پیاسا اس کربلا میں موجود ہے, حسین کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم محبت جاتے ہیں, جا کر جنگ لڑتے ہیں, جب لڑنے کے بعد زخموں سے چور ہو کر جب زمین پر گر جاتے ہیں دوسرا بھائی ندا دیتا ہے بھائی ابھی رک جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ جانا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. یہ دونوں بچے جب شہید ہونے لگتے ہیں جب گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں ابو جان کو صدا دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام جنازے پر آتے ہیں ایک طرف محمد کو تھامتے ہیں دوسری بغل میں ان کو تھامتے ہیں اور اپنے سینے سے لگا کے دونوں بچوں کو کہ وہ بھی جان چاہتے ہیں. ارے یہ واحد کربلا کے جنازے ہیں کہ جس پہ زینب سے وہ سیلا نکلی. ارے اکبر کے جنازے پہ ارے میدان میں پہنچ گئی تھی تم تجربہ میں پہنچ گئی تھی حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا ارے جاؤ اپنی بھوپھی کو لے کر جاؤ. ارے وہ زینب ان 72 لاشوں پر جب جب حسین لاش پر لے کر خیمے پر آتے تھے ارے زینب بھائی کا استقبال کرتی تھی. ارے اب جو یہ دو جنازے آئے بیویاں دیکھ رہی ہے اللہ.